ہیلو اینڈ ویلکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تمام خواتین و حضرات، سننے اور دیکھنے والے تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام لوگوں کو، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس شو میں ہم نارملی کسی نہ کسی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، اور ڈسکشن کا اونٹ کسی کروٹ بٹھایا جاتا ہے اور اس سے پھر ہم تمام لوگ کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری شخصیت ہے، انٹرنیٹ کے زمانے میں جب سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور پبلک سپیکنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر کوئی بول رہا ہے لیکن سن کوئی نہیں رہا، اور اگر سن بھی رہے ہیں تو سمجھ کوئی نہیں رہے، اور عمل کرنا تو خیر دور کی بات ہے، لیکن آج کی جو ہماری شخصیت ہے، رب نے ان کو صلاحیت دی ہے، وہ مقام دیا ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا ہے اپنے کچھ بہت ہی قریبی لوگوں کے، وہ ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب پروفیسر جامع گاندھی صاحب، سر جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں،
اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں
سر۔ سب سے پہلے تو سر میں ڈیلس میں پھر ریڈیو آزاد کی طرف سے، جیو نیٹورک کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ کسی نہ کسی دن آپ سے ملاقات ہوگی لیکن کوئی صورت بن نہیں پاتی تھی، تو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ،
آپ کی عنایت ہے، آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی
سر۔ سر ہمارا جو سیگمنٹ ہے نا، اس میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو انٹرنیٹ میں اگر آپ جائیں، گوگل کریں جاوید احمد گاندھی صاحب کو، تو بہت سارا مٹیریل نکلتا ہے جس کی میں شاید آپ کو بھی جس کی بابت معلوم نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پہلا ہے لائف ان فائیو کا ایک سیگمنٹ ہے کہ آپ کی زندگی پانچ منٹ میں، اگر آپ کوئی آپ کو نہیں جانتا تو آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ آپ کا بچپن، آپ کی ابتدائی تعلیم، اسکول، کالج، گھرانہ، کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟
میں دیہاتی پس منظر کا آدمی ہوں، میرے پورے خاندان میں پچھلی تین صدیوں میں دینی علوم سے کسی کو کوئی تعلق نہیں رہا
سر۔
میری پیدائش ساہیوال کے ضلع میں ایک بہت دور دراز بستی میں ہوئی تھی، شاید اب بھی آپ وہاں جائیں تو آپ کو جنگل ہی ملے
سر۔
اور تعلیم کی ابتدا البتہ دونوں نظام میں ہوئی، میرے والد کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میں عربی، فارسی، جن کو السنہ شرقیہ کہا جاتا ہے، ان کی تعلیم پاؤں، اور جو ہمارے علماء عام طور پر دین کی تعلیم پاتے ہیں اس سے بھی بہرہ مند ہوں
سر۔
اور والدہ کا اصرار تھا کہ مجھے اسکول جانا چاہیے، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے پانچ سات سال تو آدمی شوہر ہوتا ہے، بعد کی زندگی بیوی بن کر ہی بسر کرتا ہے،
لیکن مانتے کم ہیں لوگ،
یا والد صاحب شکست کھا گئے اور والدہ ہی کی رائے نے پریویل کیا
سر،
چنانچہ مجھے اسکول بھیج دیا گیا۔ میں تیسری جماعت میں تھا جب ان کو یہ موقع ملا کہ ایک صاحب علم نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ اسکول کے بعد میرے پاس آ جایا کرے تو میں اسے تمام اس طرح کی علوم بھی پڑھا دوں گا۔ تو یوں دونوں نظاموں میں میری تعلیم کی پیدا ہو گئی
سر۔
اور پھر جو ہمارے ہاں عام طور پر جس کو اب درس نظامی کہتے ہیں، اس کی چیزیں میں نے کم و بیش نویں جماعت تک پڑھ لی تھی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گیا، وہاں سے پھر میں نے انگریزی ادب اور فلسفے کی تعلیم پائی، اور پھر میرا تعارف اپنے زمانے کے بہت سے اہل علم سے ہوا، اور آہستہ آہستہ دینی علوم ہی میری توجہات کا مرکز بن گئے
سر۔
تاہم اپنے علمی کام کے لیے قرآن مجید کو یا دین ہی کی چیزوں کو منتخب کرنے کا فیصلہ اصلاً میں نے اس وقت کیا جب میرا تعلق میرے جلیل القدر استاد امام امین احسن اصلاحی سے ہوا۔ تو یہ مختصر سی رداد ہے میری زندگی
سر۔ بڑی اچھی منظر کشی کر دی آپ نے، لگ رہا تھا کہ آپ بڑے ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ بتائیے، بہت سارے لوگوں کی فیملی میں دینی رجحان ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ شروع میں اس کو یہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے اپنے باقی معاملات جو زندگی کے ہیں یا مسائل ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اسی دینی تعلیم کو اور اسی تھیولوجی کو، اسٹڈی آف جو ہے، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ اپنی چوائس تھی پرماننٹ، یا پھر آپ اسی کام کے لیے چنے گئے تھے؟ کبھی یہ سوچتے ہیں اس طرح؟
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے علم سے دلچسپی تھی۔ اس کو آپ اگر میری زندگی کے مختلف واقعات میں دیکھیں، تو جب میں نے پانچویں جماعت کا امتحان دیا تو اس میں میری ایک خاص پوزیشن تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں بھی کچھ نمائندے نامہ نگار آ جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا بنو گے، تو مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں اسکالر بنوں گا۔ اس وقت بھی میں اس معاملے میں بالکل واضح تھا، تاہم دین میری توجہات کا مرکز بن رہے، دینی علوم کو میں اپنے کام کے لیے منتخب کر لوں، یہ فیصلہ میں نے بہت بعد میں کیا ہے. علم سے دلچسپی تھی, علم سے, ادب سے, شاعری سے, تاریخ سے, فلسفے سے, یہ میری دلچسپی کے زیادہ تر موضوعات تھے. اور اس وقت خیال بھی یہی تھا کہ شاید انہی میں میں کوئی کام بھی کروں گا. میرے والد صوفی تھے, ان کا ایک خاص مذہبی پس منظر تھا. چنانچہ ابتدا میں میں نے جن لوگوں کو پڑھا وہ سنائی, رومی, عطار, اسی طرح کی شخصیات تھیں. ان کو خود شاعری سے, ادب سے بہت شغف تھا. ابتدا میں میں نے انہی کی لائبریری میں ان کے پاس جتنی کتابیں تھیں انہی کا مطالعہ کیا. تصوفی کو میں دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ اگر کچھ اس معاملے میں بھی خدمت کرنا پڑی تو اسی میدان کو منتخب کروں گا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پھر رجحانات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی, تو علم ہی میرا اوڑھنا بچھونا رہا ہے, موضوعات تبدیل ہوتے رہے.
یہ سر کب آپ کو احساس ہوا کہ یہ نا جیسے جیسے میں پڑھنا میں نے شروع کیا اور سوچنا شروع کیا, تو میں جہاں پہ کام کیا کرتا تھا وہاں ایک سٹیٹمنٹ باہر لکھی ہوتی تھی, علم کا کوئی بھی درجہ تفکر سے بڑا نہیں. تو آتے جاتے ہوئے میں وہ دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو آہستہ جب مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی, تو جب میں نے یہ 2+2 نیچر کا, رب کا اور یونیورس کا اور جب دیکھنا شروع کیا, تو ایک بڑی وانڈرس سی سنسیشن ہوتی تھی, جیسے بڑی اندر سے کوئی خوشی سی حاصل ہوتی تھی کہ رواں رواں جیسے نہیں ہو زیادہ, مجھے کوئی چیز سمجھ آ گئی. تو آپ کو کب یہ احساس ہوا پہلی دفعہ کہ جب آپ کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے آپ کو, یا آپ اس کو جوڑ لیتے ہیں اپنی بصیرت سے یا جو بھی علم آپ کے پاس ہے یا جمع کر رہے ہیں آپ, تو بڑی عجیب سی ایک کشش اور عجیب سا ایک مزہ سا آتا ہے جس کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا.
بہت ابتدائی زمانے میں میں اس سے لذت آشنا ہو گیا تھا. چھٹی جماعت میں جب میں پڑھتا تھا تو میرے ایک استاد تھے نصیر الدین ہمایوں. نصیر الدین ہمایوں صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا, مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے پیروکاروں میں کہہ لیجئے, متاحوں میں کہہ لیجئے, بہت نمایاں حیثیت رکھتے تھے. ان کی صحبت مجھے میسر ہوئی اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے باصر تحریکوں سے واقف کرا دیا. اسی طریقے سے جو دین یا مذہب کے معاملے میں بعض اختلافات ہیں ان سے بھی میں کسی حد تک ان کی وساطت سے آشنا ہو گیا. بہت سی کتابیں جو ان کے ہاں تھیں ایک دوسری نوعیت کی, کیونکہ میرے والد کے ہاں اور طرح کا ذخیرہ تھا, اس کو میں نے پڑھ لیا تو اس سے کچھ سوچنے کی طرف رغبت ہوئی. اور جب آدمی سوچتا ہے تو خواہ بچپن میں وہ آج مزے کا خیز باتیں لگیں تو کچھ اپنی دریافتیں بھی اس کو میسر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لذت سے میں بہت پہلے آشنا ہو گیا.
سر ہر آدمی کا انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ یا کسی آرگنائزیشن کے بھی ایک مشن ہوتا ہے, جب بھی وہ باہر آتے ہیں سروس دیتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, اور مشن ہوتا ہے تو سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اس کو سمپلیفائی بھی کرنا ہوتا ہے کسی بھی طرح. تو آپ کو اگر اپنے مشن کی سٹیٹمنٹ بنانی پڑے تو اس وقت جہاں پہ آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ کیا ہوگی؟
میں خود ایک طالب علم ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو سچا طالب علم بن کے رہنا چاہیے. سچا طالب علم ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر حقائق کا مطالعہ کرتا ہے.
سر بہت سارے لوگ علم کے حصول کے لیے بڑی بڑی کوشش کرتے ہیں, ساری زندگی گزر جاتی اور آخر میں معلوم امشد کے اس معلوم نشد والی کہانی ہو جاتی. لیکن آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی آئے جس بھی اسکول آف تھاٹ سے آپ چلے ہیں, جو راستے میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے, آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ سے کہے کہ میں بنیادی جو علوم ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, مثلا اپنے بارے میں علم حاصل کرنا, رب کے بارے میں علم حاصل کرنا, معاملات کے بارے میں علم حاصل کرنا, تو آپ کے خیال سے ایسے کون سے بنیادی علوم ہیں جن کو شروع میں اگر سمجھ لیا جائے تو ایک فاؤنڈیشن بنیاد بن جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ اپنی عمارت جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں مضبوط؟
تین ہی چیزیں. آدمی کو زبان سیکھنی چاہیے. کوئی ایک زبان بھی ہمارے ہاں لوگ جس طرح کی زبان سیکھنی چاہیے اس طرح نہیں سیکھتے. بہت سے جو ہمارے ہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر لینگویج اپریسیشن نہیں ہوتی. زبان کیسے کام کرتی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے, دنیا کا اعلیٰ فلسفہ لکھا گیا ہے وہ کسی نہ کسی زبان ہی میں ہوگا. اسی طرح سائنس کی اپنی ایک زبان ہے, کہا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس سائنس کی زبان ہے. تو آپ اگر لینگویج سے واقف نہیں ہیں وہ کیسے کام کرتی ہے, تو آپ کا ابلاغ کا رشتہ ہی قائم نہیں ہوتا. فہم کا رشتہ بھی قائم نہیں ہوتا اور ابلاغ کا رشتہ بھی قائم نہیں ہوتا. اس وجہ سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن علوم تک وہ رسائی چاہتا ہے اس کے لیے کم سے کم کوئی ایک زبان وہ اچھی طرح سیکھ لے, جیسے کسی زبان کو سیکھنے کا حق ہے. اس سے یہ خیال نہ کیجیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بولنا سیکھ لے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لکھنا سیکھ لے, یہ سب سیکھ لیتے ہیں. نہیں, زبان ہوتی کیا ہے, کام کیسے کرتی ہے, لفظ کیسے جادو بن جاتے ہیں, ان کے باہمی تعلقات سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان میں کوئی الجھن پیدا ہو جائے تو اسے حل کیسے کیا جاتا ہے, زبان میں استعارہ, مجاز, مجاز, مرسل, یہ کیسے کام کرتے ہیں. تو اس کا مجموعی اسٹرکچر یا اس کی تعلیف یہ اگر واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد جتنی زبانیں سیکھے گا ان سب میں اس کو استعمال کر لے گا. اور اگر علوم کی آپ بات کریں تو میرے خیال میں علم صرف دو ہیں, ایک خدا کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے سائنس. آدمی کو دونوں کو جاننا چاہیے.
یہ ادھر سے سر ایک بات جو ذہن میں آتی ہے, اچھے خاصے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی لوگ جنہوں نے بڑے 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 کام کیے ہیں, وہ سمہاؤ پتہ نہیں کیوں قرآن کو اور سائنس کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, حالانکہ یہ تو سائنس مجھے لگتا ہے کہ کھوجنے کا ایک ذریعہ ہے, جس کے ذریعے آپ جب رب کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ تم پہ ظاہر ہو جاؤں تو کھوجو, یہ مائنڈ سیٹ کیسے آیا ہے؟
یہ دونوں طرف سے پیدا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابتدا میں سائنس کا مطالعہ کیا وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ سائنس کیا ہے, ان کو اس کی تاریخ کا بھی علم نہیں تھا. سائنس کی ابتدا در حقیقت ڈیکارت کے ڈیولزم سے ہوئی. اس نے پہلی مرتبہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بہت سے وہ حقائق جن کا تعلق ہمارے تجربے اور مشاہدے سے نہیں ہو سکتا ان تک پہنچنے کے ذرائع دوسرے ہیں. مابعد طبیعت اور اخلاقیات یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس میز پر رکھ کر اور ان کی ڈائسیکشن کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں. ان کو جاننے کے ذرائع کے لیے آدمی کو کچھ دوسری چیزوں کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا دائرہ ایسا ہے جس میں ہم چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں, اور وہاں ہمارا تجربہ, ہمارا مشاہدہ وہ فیصلہ کن ہو جاتا ہے. علوم کی یہ تقسیم جس کو ڈیولزم کہا جاتا ہے, ایک طرح کی سنویت کی تعلیم جب اس نے دی ہے, تو پہلا اعتراف یہ کیا گیا کہ سائنس کا دائرہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے تجربے میں آ جاتی ہیں, جو ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں. تجربہ اور مشاہدہ ہی ہے جو سائنسی آلات کے بعد اپنی وسعتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. یعنی آج بھی میں آنکھ سے دیکھتا ہی ہوں, وہ ہبل کی دوربین کے سامنے بیٹھ کے بھی دیکھ لیتا ہوں اور ویسے بھی دیکھ لیتا ہوں. تو آلات کچھ بھی نہیں کرتے, میرے تجربے اور مشاہدے کے ذرائع کو بہت بڑھا دیتے ہیں. یعنی بہت کا لفظ بھی شاید کم ہو آج کے زمانے کے لحاظ سے. آپ دیکھیں وہ دائرہ جس میں قرآن مجید آپ کی رہنمائی کرتا ہے وہ بالکل دوسرا دائرہ ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بات اسی وقت طے ہو گئی تھی کہ سائنس کا دائرہ کار کیا ہے, جبکہ قرآن مجید ایک دوسری جگہ سے گفتگو کرتا ہے. یا مذہبیات میں ہم بنیادی طور پر ان حقائق کو دریافت کرتے ہیں جو تجربے اور مشاہدے سے اخذ کیے جا سکتے ہیں, یا ان کے مقدمات قائم کر کے عقلاً ان کا استنباط کیا جا سکتا ہے, انہیں انفر کیا جا سکتا ہے. تو انفرنس کا طریقہ ایک بالکل دوسرا طریقہ ہے, اور تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے چیزوں کو دو اور دو چار کر دینا, ریاضیاتی سچائیوں میں ڈال دینا, یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو لوگوں نے ان حدود کو سمجھے بغیر ان میں تصادم کرانا شروع کر دیا. ان میں کوئی تصادم نہیں ہے. اب تک سائنس نے جو کچھ دریافت کیا ہے اس سے ان حقائق کی تصدیق ہوئی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں یا اس سے پہلے کے الہامی صاحب نے بیان کیے ہیں,
اور باقی پروگرس میں ہے.
یقینا ایسا ہی ہوتا, یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات خود ہم نے کسی چیز کو غلط سمجھا ہوتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ تصادم پیدا ہو گیا. اس وقت ایک بار نظر ڈال کے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے فہم میں غلطی تو نہیں ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز سائنس کی دنیا میں یا علم کی دنیا میں اور طرح سے بیان ہوتی ہے, لیکن عام لوگ, یا اگر مجھے اجازت دیں اس لفظ کے استعمال کی, تو اخباری لوگ اس کو کچھ اور چیز بنا دیتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے بہت سے حقائق خالص سائنس کی زبان میں جب بیان کیے جاتے ہیں تو اور ہوتے ہیں, لیکن وہ جب عام لوگوں تک پہنچتے ہیں تو ان کی نوعیت بدل جاتی ہے. مثلا ڈارون کا نظریہ ارتقا ابھی بھی نظریہ ہے. نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ کوئی وہم و گمان کی چیز نہیں ہوتی, اس کی بڑی عقلی بنیادیں ہوتی ہیں, لیکن نظریے کی بنیاد کچھ حقائق پر ہوگی. تو عام طور پر حقائق کو الگ کر کے اور نظریے کو الگ کر کے, نظریے تو اصل میں پھر انفرنس ہے, یعنی وہ استنباط ہے جو آپ حقائق سے کرتے ہیں, اس کو الگ کر کے پیش نہیں کیا جاتا, اور پھر اس کا اطلاق بالکل یوں سمجھ لیے کہ اندھے اور بہرے ہو کر بہت سے دوسرے معاملات پر بھی کر دیا جاتا ہے جن سے اس کا تعلق نہیں,
جو تھیوری
سے تصادم پیدا ہوتا ہے,
جو تھیوری اور فیکٹ میں فرق
ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ بالکل ٹھیک طریقے سے علمی طریقہ ہے چلیں گے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کسی جگہ سے ثابت.
تھوڑی دیر پہلے سر آپ نے بہت کم میں نے یہ بات کسی انسان کے منہ سے سنی ہے جو زبان کے بارے میں آپ نے بات کی. یہ بالکل ایسا ہے کہ محبوب محبت کرنی ہے تو محبوب کی زبان سیکھ لیں, کمیونیکیشن میں آسانی ہو جاتی. تو جب میں 30 سال کی عمر کو پہنچا تو میں پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی اس بات کی کہ میں اینڈرائڈ پہ تھا جو آپریٹنگ سسٹم اور رب آئی فون پہ تھا. وہ ہم دونوں کا آپس میں مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ میرا آج تک جو بھی مجھے بتایا گیا ہے پڑھایا گیا ہے اور جو میں دعائیں مانگ رہا تھا جو بھی میں عمل نہیں کر رہا تھا اس قانون مشیت کے اس کے دائرے اختیار میں, تو اس لیے میرا کنیکشن نہیں جڑ پا رہا تھا. تو دونوں کا پہلے ایک لیول پہ ہونا ضروری ہے شاید. تو اس سے آپ کا یہی مقصد تھا؟
یقین, جب بھی میں آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں یا آپ میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے میرے اور آپ کے درمیان خواہ وہ اشاروں کی زبان ہو ایک رشتہ ابلاغ پیدا ہوتا ہے. اگر اس رشتہ ابلاغ کی حقیقت کو میں اور آپ نہیں سمجھتے تو ہر جگہ ہماری انٹرپریٹیشن میں ہماری تعبیر میں تصادم پیدا ہونا شروع ہو جائے. آپ کہیں اور ہوں گے میں کہیں اور ہوں.
ابھی سر آپ نے حقیقت اور انٹرپریٹیشن کی بات کی. حضور پاک کی دعا ہے میری بڑی فیورٹ ہے, میں اکثر جب بھی دل چاہتا ہے تو مانگ لیتا ہوں کہ اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے. Give me the understanding of the true reality of things.
اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہیا.
اور پھر بعد میں سمجھ آتا ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسیو کر رہے ہیں. ہماری ایک پرسیپشن ہے جو ہمارے مشاہدات تجربات اور ہماری بائسز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر انسان ہونے کے ناطے, اس سے ہم ایک پرسیپشن بناتے ہیں لیکن وہ ریالٹی نہیں ہوتی. سو جب سے یہ کرنا شروع کیا بہت ساری چیزیں جو میں چاہتا تھا اب نہیں چاہتا, کیونکہ اب سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ یہ تو جو مانگا ہے اس کو میں سنبھال نہیں پاؤں گا. یہ بالکل ایسا یوں نہ تھا, میں نے فقط چاہا تھا کہ یوں ہو جائے. آپ اپنی زندگی میں جب, کیونکہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں جس قسم کے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں, اور میں نے خود دیکھا اپنی زندگی میں جو کسی کی نہیں سنتے وہ آپ کی باتوں پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی انہوں نے اپنی آسان کی, اس جگہ پر بیٹھ کر آپ کو جب آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال آتا ہو کہ یہ میری پرسیپشن جو ہے میرے اساتذہ کی وجہ سے جو جن کا میرے ذہن پہ اثر ہے, میرے جو انکلینیشن ہے جو بھی میرے رجحانات ہیں اس کی وجہ سے, یا جو میرا ایمبیشن ہے یا جو میں چاہتا ہوں یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے, ان پرسیپشن کو ریالٹی سے کیسے جدا کرتے ہیں اور پریجڈس اور بائسز کے بنا آپ وہ بات کہتے ہیں جو اتنے وسوخ سے آپ کہتے ہیں اور اکثر لوگ آپ سے کہتے بھی ہیں اس بارے میں؟
میری بچپن سے یہ تربیت ہو گئی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ علم کیا ہے, علم کی دنیا کیا ہے, اس میں میں داخلی وہاں سے ہوا ہوں جہاں تعصبات کا کوئی گزر نہیں تھا. میرے سامنے ہمیشہ سے یہ منزل رہی کہ میں ممکن حد تک صحیح بات تک پہنچوں. جو کچھ بھی صحیح بات قطع نظر اس کے کہ وہ میرے تصورات کو ختم کر دے, وہ میرے ماضی کو مجھ سے چھین لے, وہ میرا حال بدل کر رکھ دے, وہ میرے مستقبل کی ایک اور تصویر بنا دے, مجھے بہرحال اسی کو جاننا ہے. یہ خواہش ہے. تاہم یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے تعصبات اور اپنے ماحول سے اوپر اٹھنا آسان کام نہیں ہوتا. میں اب بھی اگر ایک نظر پیچھے ڈال کر دیکھوں تو بارہا ایسا ہوا ہے کہ میرا کوئی تعصب, میرا کوئی ماضی, میرا کوئی جذبہ وہ صحیح بات تک پہنچنے میں رکاوٹ بن گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز کا فیصلہ کر لیا تھا, اور وہ یہ کہ جب مجھ پر کوئی صحیح بات واضح ہو جائے گی اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس میں رکاوٹ کیا تھی, تو میں اس کا برملا اعلان کر دوں گا. میری پوری زندگی انہی اعلانات میں گزری ہے. میرے بارے میں میرے قریب رہنے والے لوگ بھی بعض اوقات آج راہ تفنن یہ کہتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے رائے کتنے دن رہے.
تو آپ پروگرس میں ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے ادراک بڑھتے جائیں گے تو آپ
لوگوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ علم کو سفر بنائیں. یعنی علم کو اگر آپ
منزل
سمجھ لیں گے تو آپ علم کو کھو دیں گے. یہ ایک سفر ہے, یعنی اس میں آپ حقائق کو دریافت کرتے چلے جاتے ہیں, اور جب آپ حقائق کو دریافت کرتے چلے جاتے ہیں تو بہت سی وہ چیزیں جن کو آپ حقائق سمجھتے ہیں وہ ماضی کا افسانہ بنتی چلی جاتی ہیں. تو افسانے سے حقیقت تک کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے.
یعنی کہ آپ تو چلا گیا ہے منزل نہیں اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو. میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اور میں اتنا جاننے کی میرے دل میں اور زیادہ جو ہے نا, وہ اگر دل میرا جنگلی گھوڑا ہوتا تو جنگل میں اس کو روک نہیں سکتا اتنا تیز اس وقت چل رہا ہے, تاکہ میرا ذہن بھی تاکہ جتنے سوالات ہیں میں آپ سے پوچھ لوں. تو یہ جو سر ہم بیچ میں بات کر رہے تھے کہ کوئی خود آپ کو کبھی ایسا لگے کہ کوئی ایسی سوچ یا ایسی چیز جو آپ نے تعصبات سے اوپر اٹھنے کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, آپ صرف اپنے کام کے معاملے میں علم کے معاملے میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں یا اپنی ذاتی زندگی میں بھی آپ اس کو, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت اچھا سیلزمین گاڑیاں تو ساری بیچ دیتا ہے لیکن وہ گھر بیگم صاحبہ کو کچھ نہیں بیچ پاتا, ایک خیال، ایک اپنی مرضی کی کوئی چیز، اس لیے کہ اس کو اس کام کے پیسے نہیں ملتے یا اس کام کی اس کی کوئی تعریف و توصیف نہیں ملتی. تو آپ اس کو اپنی ذاتی زندگی میں کیسے، کیونکہ میرے خیال سے یہی سکسیس ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی ذاتی زندگی بھی بنا لیں.
میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ میرے فکر میں اور میری ذات میں کوئی تفاوت نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو. یہ میری کوشش رہتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں میں 100% کامیاب رہتا ہوں. مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں نے جس طرح عرض کیا، میں نے علم اور عمل دونوں کو سفر ہی سمجھا ہے. میں اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہوں. میں ہر شام جب اپنا کام ختم کرتا ہوں تو ایک مرتبہ ضرور نگاہ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ آج میں نے کیا غلط چیزیں کی ہیں. میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں، اپنی اہلیہ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جو کچھ میں دنیا کو بتا رہا ہوں، اگر میری گھر کی زندگی، خلوت کی زندگی اس سے کہیں مختلف نظر آ رہی ہو تو مجھے ضرور متنبہ کریں، مجھے ضرور بتائیں. اس لیے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں میں اس میں جینا چاہتا ہوں، اور اگر میں اس میں جینے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو میں اس چیز کو بھی جائز نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کو اس میں جینے کی دعوت دوں. میری کوشش یہی ہوتی ہے. اس میں کتنی کامیابی ہوئی اس کا فیصلہ تو دیکھنے والے ہی کر سکتے ہیں، لیکن میرے ہاں اس طرح کا کوئی سنویت کا تاثر کم سے کم میرے فکر اور عمل میں کبھی در نہیں آ سکا.
آپ کے جو انٹرویوز میں نے سنے، میں نے آپ کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے، بہت سارے ینگ کے جو ینگ لڑکے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ آپ سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ مجھے اپنا آپ عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے کہ آپ ہماری پیڑھی کے بارے میں کیا سوچیں، کہ مطلب بالکل ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی تو کہیں نہ آپ نے کہا ہے نہ پتا چل رہا ہے. اس طرح کا ان کی اپنی ایک نیگیٹو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. یہ جو آپ کا کام کول قسم کا کمپوزڈ آرا ہے، یہ ایسا ہی ہے یا کبھی اندر کبھی کبھی تو آپ کے اندر سے بھی آتا ہوگا کہ مطلب چڑ جاتا ہے آدمی یا اریٹیٹڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، نہ کبھی میرا ایسا کوئی غرض تھی ایسی کوئی، تو کبھی کبھی اندر سے جب غصہ آتا ہے یا کچھ اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کیسے مینج کرتے ہیں؟
اب تو آتا ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ سے اسی طرح تھا.
جی
مجھے یاد ہے کہ جوانی کے زمانے میں بعض اوقات میں سخت سست بھی کہہ دیتا تھا مخاطب کو، اور اگر کوئی آدمی بالکل جہالت کی بات کرتا تھا تو اس کو اس کے گھر بھی پہنچا دیتا تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ علم کی زندگی نہیں ہے. علم آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ دوسرے کو بھی اس کا حق دیں کہ وہ جہاں خود کھڑا ہے وہاں آپ سے بات کر سکے. یہ ایک شخص اس تجربے سے گزرا ہی نہیں جس سے میں گزرا ہوں، اس نے وہ سفر ہی نہیں کیا جو میں کر چکا ہوں. وہ جس جگہ کھڑا ہے، جو اس کا ذہنی سٹرکچر بن چکا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ہی سے بات کرے گا. تو جیسے جیسے اس حقیقت کا مجھے ادراک ہوتا چلا گیا اور میں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا، اس کے بعد مجھے کبھی غصہ نہیں آتا. اب آپ 10 گھنٹے بیٹھ کر جو کہنا چاہتے ہیں کہتے رہیں، میرا خیال یہ ہے کہ میرے ماتھے پر شکن بھی نہیں پڑے گی. کیونکہ میں اب یہ جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہر فرد جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اس سے مختلف رویہ نہیں اختیار کر سکتا. مثلا ہمارا جو مذہبی پس منظر رکھنے والا نوجوان ہے، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ایک روایت ہے، ہمارے کچھ مدارس ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اگر کوئی چیز اس سے ہٹ کر تمہارے سامنے آتی تو وہ درست نہیں ہو سکتی. تو آپ دیکھیے، اگر یہ آپ ایک بنیادی اصول کسی بچے کو دے دیں، 8-10 سال اسی میں وہ جیتا رہے، یہی اس کی زندگی بن جائے، تو وہ آپ سے جب بات کرے گا اور آپ یک بیک ایک دوسری دنیا سے گفتگو کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا رد عمل ہوگا. اگر آپ اس حقیقت سے واقف ہیں تو پھر اس کے رد عمل پر آپ کا کوئی رد عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نے سمجھ لیا
سر. لیکن حمدی صاحب، ہمیں بھی یہ سب کچھ کنزرویٹو فیملی بیک گراؤنڈ میں پیدا ہوئے، بڑی سخت چیزیں بتائی گئیں اور ہم بھی شروع میں ایسے ہی تھے جیسے آپ بتاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جیسے وہ افلاطون کہتا ہے نا، جو لوگ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں علم حاصل کرنے کے لیے تگو دو نہیں کرتے یا تھوڑی بہت تکلیف نہیں اٹھاتے، وہ ساری زندگی جہالت کی سختیاں جھیلتے رہتے ہیں. بٹ ایک وقت آ جاتا ہے جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی مینٹل کنڈیشننگ کر دی گئی ہے یا سافٹ انڈاکٹرنیشن ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے میری سوچ میں، میری فکر میں، میرے عمل میں، میرے رشتوں میں، ہر اور اب کے ساتھ رشتے میں، لوگوں کے ساتھ رشتے میں تکلیفیں آتی ہیں، تو کہیں تو آدمی بدلتا ہے نا، مجبوری سے بدلتا ہے. تو اس کو آپ اس جگہ کو کہاں رکھتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہم؟
ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ ہم اس سفر کی ابتدا ہی نہیں کرتے. دیکھیے، ہماری پوری کی پوری زندگی اصل میں اکیڈیمک طریقے سے گزرتی نہیں ہے. میں اکیڈیمک طریقہ کس کو کہتا ہوں؟ آپ کے سامنے ایک چیز آئی ہے، وہ کوئی ذاتی مسئلہ ہے، وہ کوئی خاندانی مسئلہ ہے، وہ کوئی قومی مسئلہ ہے، وہ کوئی علمی معاملہ ہے، وہ آپ کی تعلیم کا کوئی مسئلہ ہے. آپ کو تجزیہ کرنے کی عادت پڑنی چاہیے، آپ اس کے اندر اتر سکیں، آپ دیکھیں یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی ہے، اس کی بنیادیں کہاں پائی جاتی ہیں. آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گے کہ لوگ جس جگہ سے بات اٹھ رہی ہوتی ہے اس سے کئی میل آگے کھڑے ہو کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی, ہم نے اپنی تربیت نہیں کی, ہم اپنے نوجوانوں کو بھی اس کی تربیت نہیں دیتے. تو اس وجہ سے میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ انہیں جو کچھ کرنا چاہیے جس مرحلے پر, وہ بسا اوقات اس سے بہت پیچھے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے وقت ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے.
یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, تنقیدی فکر ہے, جب ہماری یہ نہیں ہوگا تو اجتہاد کا, نہ ہم اپنی زندگی میں اجتہاد کر پا رہے ہیں, نہ ہم اپنے اسکول آف تھاٹس میں اجتہاد کر پا رہے ہیں. بہت پہلے ہی ہم نے شاید نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر اجتہاد کے دروازے بند کر دیے. اس میں کیا عمل یا عوامل محرکات کے طور پہ کام کر گئے؟
اجتہاد اصل میں نتیجہ ہے.
جی.
کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس چیز کا کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ علم کا راستہ صرف تنقید ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ایک فلسفی نے بڑی اعلیٰ بات کہی ہے کہ اگر آپ کسی میز پر بیٹھ کر یہ چاہیں گے کہ آپ دنیا کا بہترین ہسپتال بنائیں, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ ایک دوسرا طریقہ اختیار کریں, آپ دنیا کے تمام ہسپتالوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں ان میں کیا خامی ہے, اور اپنے ہسپتال میں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح آپ کا ہسپتال دوسرے ہسپتالوں کے مقابل میں بہتر ہو جائے گا, اور آنے والے لوگ آپ کے ہسپتال کا تنقیدی جائزہ لیں گے اور وہ اس سے بہتر ہسپتال بنانے کی کوشش کریں گے. یہی اصل میں علوم میں بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو عقیدے اور ایمان کے طور پر لیتے ہیں. یعنی میں مذہبی عقائد کی بات نہیں کر رہا, سائنس میں بھی یہی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
ہمارے استاد نے اگر چھٹی جماعت میں یا ساتویں جماعت میں کوئی چیز پڑھا دی ہے تو ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اس کو کبھی چیلنج نہیں کریں گے. چیلنج جب آپ کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے. سوال کو آپ برا سمجھتے ہیں اور آپ کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے ہیں تو آپ پر علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. سوال اپنے آپ سے کرنا, سوال اپنے افکار کے بارے میں کرنا, سوال اپنی مانی ہوئی باتوں کے بارے میں کرنا, سوال اپنے عقائد کے بارے میں کرنا, سوال اپنے تعصبات کے بارے میں کرنا, یہ چیز ہے کہ یہاں سے اصل میں علم پھوٹتا ہے. اور آپ کو جو ماحول ملا ہے, یعنی خاص طور پر میں جس قوم سے تعلق رکھتا ہوں, اس میں تنقید کرنا, سوال اٹھانا, یہ کم و بیش من جملہ جرائم ہے.
جب آپ نے سفر میں قدم رکھا اس کے بعد, سر پہلے حالات اتنے سخت, ایکسٹریمزم اور شدت پسندی اگر تھی بھی تو ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا, ذرائع ابلاغ جو تھے اور دنیا گلوبل ویلج نہیں تھی. آپ کو کب پہلی دفعہ یہ احساس ہوا اس بات کا کہ اس کام میں تو جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں, یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا.
80 کی دہائی میں یہ چیز سامنے آ گئی تھی. یعنی میں جس ملک میں رہتا تھا, آپ جانتے ہیں میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں, تو اس زمانے میں اس کے آثار پیدا ہو گئے تھے. اور یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی پرورش کر لی گئی ہے جو اب اپنے ساتھ اختلاف کو برداشت نہیں کریں گے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اختلاف پر فتوے لگا دیتے تھے, آپ کے خلاف تقریریں کرتے تھے, الزامات لگانا شروع کر دیتے تھے, آپ کو بدنام کرتے تھے. ایسی بہت سی چیزیں اس سے پہلے بھی ہوتی تھیں. میں نے اپنے پہلے بزرگوں کے معاملے میں یہ سب کچھ دیکھا تھا, بچپن میں بھی دیکھا تھا, لڑکپن میں بھی دیکھا تھا, طالب علمی کے زمانے میں بھی دیکھا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے مولانا سید ابو اللہ صاحب بودودی کے آغوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولی ہے. وہ بھی بہت حد تک لوگوں کے تان و تشنی کا ہدف رہے, اور میں نے دیکھا کہ لوگ ان پر الزامات بھی لگاتے تھے, ان پر اتہامات بھی گھڑتے تھے, یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. تاہم وہ صورتحال نہیں تھی کہ آپ گلی اور بازار میں نکلیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ آپ کو مار دیں گے, یا وہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے, یا وہ آپ کے خلاف کوئی اس نوعیت کا بہیمانہ کام کریں گے. یہ اس طرح کی فضا نہیں تھی. اس وقت بھی کچھ جرائم پیشہ لوگ بعض اوقات اس طرح کے اقدامات کرتے تھے, لیکن یہ کہ خالص مذہبی جذبے سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور اس طریقے سے کسی فکر کو ختم کر دینے کی صحیح کریں, یہ فضا ہمارے ہاں اس وقت پیدا ہوئی جب خود ہماری اپنی ریاست نے اپنی سرپرستی میں ایسے لوگوں کی پرورش اور پرداخت کی, اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہے. اب آپ جانتے ہیں کہ پھر صرف میں نے نہیں, بہت سے اور لوگوں نے نہیں, بلکہ خود ریاست نے اپنے اس عمل کے نتائج بھگتے ہیں.
جب شروع میں جب دھمکیاں ملتی تھیں, صرف شروع میں کام دھمکیوں سے چلایا جاتا ہے ہمیشہ, تو جب دھمکیاں وغیرہ ملتی تھیں تو کبھی دل کے کسی گوشے میں یہ خیال آیا کہ باز آ جاؤں؟
دیکھیے, زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے, یہ پہلے دن سے میرا ایمان رہا ہے. آج بھی میں اپنے رب کے بھروسے پر جی رہا ہوں. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ایسا کوئی حصار آپ کھینچ سکیں کہ جس طرح کے عام طور پر عامل لوگ کھینچ لیتے ہیں کہ اب کوئی جنات بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے. تو تو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ ہم ایک آپ جانتے ہیں یہ عام تعبیر اختیار کیجیے گلوبل ولیج ہے, آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں, کسی کا پیچھا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کے خطرات میں آدمی کو جینا سیکھنا چاہیے. جو حالات آپ کو میسر ہوتے ہیں انہی کے اندر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. یہ میرا ہمیشہ سے ایمان ہے کہ جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ میرے رب کے پاس مجھے بلا لیا جانا ہے, اس کو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی ٹال نہیں سکتا. اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا اس وقت تک کسی کی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ ایمان ہے جس کے سہارے پر میں بھی جیتا ہوں, آپ بھی جیتے ہیں, سب لوگ جیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آدمی کے اندر کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے.
آج کل کہاں رہائش پذیر ہیں آپ؟
میں ملیشیا میں.
ملیشیا میں رہتے ہیں تو پاکستان کتنے سالوں سے نہیں گیا؟
نہیں, پاکستان میں بہت جاتا رہتا ہوں, وقتاً فوقتاً جاتا رہتا ہوں.
اور سیکیورٹی کا انتظام وغیرہ اب ہوتا ہے, کیا جاتا ہے
کسی حد تک
سر؟ ملک چھوڑنے کا, جدھر آپ آدمی پیدا ہوتا ہے جس مٹی سے خمیر اٹھتا ہے, دل کو زمین کھینچتی ہے, چاہے آپ ساری زندگی جہاں مرضی آپ جتنی بھی کمفرٹیبل لائف جی, تو جلا وطنی سی ایک عجیب سی تھی یہ, تو تکلیف اس وقت زیادہ ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہے یا کم ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟
بہت تکلیف ہوتی ہے, اس وقت بھی تھی, آج بھی ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی رہے گی. لیکن آپ کے سامنے اگر کوئی مشن ہے تو وہ آپ کو اپنے اندر اتنا جذب کر لیتا ہے. وہ تکلیف کہیں لاشعور میں بیٹھی رہتی ہے, کبھی کبھی اس کی ٹیس اٹھتی ہے, لیکن اپنے کام میں آدمی لگا رہتا ہے تو یہی چیز اس کا سہارا بھی بن جاتی ہے اور مرہم بھی بن جاتی ہے. ورنہ میں آپ سے عرض کروں, ایک مرتبہ پہلے بھی شاید میں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ میں کچھ اس طرح کا آدمی ہوں کہ کم ہی ایسا ہوا ہوگا کسی نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوں گے. ایسا نہیں کہ وہ آتے نہیں ہیں, لیکن وہ خلوت کی دنیا ہی میں ہے. لوگوں کے سامنے میں عام طور پر اس طرح جذبات کا اظہار نہیں کرتا. میں جب ملیشیا میں تھا تو پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ سفارت خانے نے مجھے دعوت دی میں یوم پاکستان کی تقریب میں شریک ہوں. تو جب میں وہاں گیا اور میں اگلی صف میں بیٹھا ہوا تو پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا, میرے اندر کیا تھا, میرے باہر کیا تھا. تو آدمی اپنے وطن کے ساتھ بڑی غیر معمولی محبت رکھتا ہے, اس مٹی نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے. آپ یعنی یہ وطن تو اب ایک شعوری وطن ہے. آپ جس جگہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں, جس گاؤں میں آپ نے کچھ وقت گزارا ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ کی وابستگی زندگی بھر رہتی ہے. یعنی میرا اپنا گاؤں لاہور سے کوئی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر داؤد کے نام سے ہے, میرا آبائی گاؤں وہی ہے. وہاں راوی کے سیلاب سے پورا گاؤں برباد ہو گیا. ہم آج بھی اس کے کھنڈرات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. میں جب ملیشیا جا رہا تھا اس سے بھی کچھ دیر پہلے میں وہاں گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ انسان کی فطرت ہے, اس کی جبلت میں داخل ہے کہ وہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے, جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, جن درختوں کو وہ بچپن میں دیکھتا ہے, جن جگہوں پر وہ بیٹھتا ہے, جن پگڈنڈیوں پر وہ چلتا ہے, وہ اس کے شعور حافظے کا حصہ بن جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ تھوڑا عرصہ ان سے الگ ہو کے گزارتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑی حسین یادوں میں ڈل جاتی ہیں.
بالکل,
یعنی وہ کانٹے بھی معلوم نہیں پھولوں کی شکل اختیار کر لیتے.
بالکل,
یہ انسان کے جبلی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. آپ کبھی بھی اپنے وطن سے الگ نہیں ہو سکتے اور اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس ہوتی رہتی ہے. بس وہی بات جو میں نے عرض کی کہ خدا نے یہ بڑا عجیب معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے مشن میں ڈال لیتے ہیں تو پھر وہی چیز آپ کے لیے ان سارے زخموں کے لیے مرہم بھی بن جاتی ہے.
میں سر اکثر اپنے شوز میں, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں, ہم اس کے بارے میں بہت ساری, اس میں فلاسفی ہے, پوئٹری ہے, انٹرنیشنل افیئرز ہیں, کرنٹ افیئرز ہیں, اسپرچل انلائٹنمنٹ ہے, سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے رہتے ہیں, چیزوں کو ریڈیفائن کرتے رہتے ہیں. تو اس میں اکثر کہتا ہوں کہ جو دل کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ کبھی دکھی نہیں رہتا. میں ابھی جو آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ اس میں بالکل کسی مسئلے سے کام نہ لیں اور مجھے جو بھی آپ کی ذات کا اب تک کے جو سالہ سال ایکسپیرئنس ہے مجھے یہ بتائیں. آپ نے بھی بات کی ہے مشن کے بارے میں اور پیشن کے بارے میں, کہ لوگوں کو اپنی, ہر انسان ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئے, اس کا ایک رول ہے اور اس کو وہ ایکسلنس تک پہنچا دے اگر تو رب ہم سے, یہ اس کی ذات یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس نے اگر ہمارے اندر ایک وصف پیدا کیا. آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ جس میں آپ کا دل چاہا اور آپ کو محسوس ہوا ہے یہ بات کہ وہ لوگ اپنے مشن اور اپنے پیشن کے ساتھ سچے ہیں اور اس میں سے کسی حد تک بھی جائیں گے اور وہ خوش ہیں؟
میں بہت لوگوں سے ملنے جلنے والے آدمیوں میں سے نہیں ہوں, لیکن میری یہ بڑی سعادت ہے کہ مجھے اپنے عہد کی دو بڑی شخصیات کے پاس بہت وقت گزارنے کا موقع ملا ہے. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میں نے مولانا سید ابو الرضا صاحب مودودی کی آغوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولی تھی. کم و بیش 7 سال تک میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے. وہ اس کا آخری درجے کا نمونہ تھے. اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے بھی، اپنے علمی وجود کے لحاظ سے بھی، اور اپنے تحریکی وجود کے لحاظ سے بھی. یہ معلوم ہوتا تھا کہ آدمی نے جو کچھ جانا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، جن چیزوں کو اختیار کیا ہے، جس چیز کو اپنے سامنے ہدف کے طور پر رکھا ہے، اس کی پوری شخصیت مجسم ہو گئی ہے اس میں. دوسری بڑی شخصیت میرے استاد امام امین احسن اصلاحی کی تھی. میں بغیر کسی ادنا تردد کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ پچھلی 14 صدیوں میں چند لوگوں کا انتخاب کریں جو علمی لحاظ سے ممتاز ترین ہوں، تو ان میں سے ایک شخص تھے. میں نے کم بیش 22-23 سال تک ان کے پاس بہت وقت گزارا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کو شب و روز دیکھا ہے، گھر میں دیکھا ہے، باہر دیکھا ہے. یہی صورت ہے ان کی. یعنی وہ سراسر علم تھے، مجسم علم تھے. اور صرف مجسم علم نہیں تھے، بلکہ وہ جن علمی حقائق کو مانتے تھے، وہ جس جس جگہ بھی ان کی ذات سے متعلق ہوتے تھے، یہ معلوم ہوتا تھا بالکل فطری طور پر ان کا نمونہ بن گئے. اچھا، مجھے کسی جگہ کبھی ان دونوں شخصیات میں محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک بڑی فطری زندگی تھی. آپ اگر تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا عام سے لوگ. لیکن اگر آپ ان کے علم اور ان کی ذات کا باہمی تعلق دریافت کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ ناقابل عبور ہیں. یعنی یہ وہ سطح ہے جس کو شاید پایا نہیں جا سکتا. تو اس وجہ سے میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کتنی بڑی انسپیریشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یعنی ان کے پاس آپ بیٹھیں، ان کی آپ باتیں سنیں. یہ میں اپنا ماضی آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر خود میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں اس طرح کا کام کروں گا کہ جس پہ کچھ نوجوانوں کو تربیت کیا جائے اور وہ اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دیں، تو مجھے وہ لوگ ملے اپنے شاگردوں میں جن سے میں خود اب انسپائر ہوتا ہوں. وہ میرے ہاں رہے ہیں، میں نے ان کو پڑھایا ہے. ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کا علم کے ساتھ تعلق دیکھ کر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس کا کوئی حصہ مجھے بھی مل جائے. تو اس لیے ان دونوں پہلوؤں سے
مجھے سر یہ لگتا ہے جو آپ کو اچھے اسٹوڈینٹس ملے ہیں نا، یہ اجر ہے اس کام کا جو آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ کی لائف میں. آپ اپنے آپ کو، کیونکہ نئے اسٹوڈینٹس جو آج کل کے آتے ہیں وہ آپ سے سیکھنے تو آتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لاشعوری طور پہ بھی اور کچھ شعوری طور پہ بھی، کیونکہ بہت سارے ہول ان دا سول ہوتے ہیں. لیکن جو جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ میں ایسی کیا خاص بات تھی جو آپ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ گراسپ کر سکے اور کشید کر سکے اپنے اساتذہ کا جو کمال تھا؟
سچائی کے ساتھ محبت، میرے خیال میں یہی بنیادی چیز.
خلوص نیت،
اس کا لازمی تقاضا ہے
سر.
یعنی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سائنس میں بھی، آپ کو تاریخ میں بھی، آپ کو ادب میں بھی سچائی کو تلاش کرنا ہے
سر،
تو پھر آپ کا سارا سفر بالکل اور نوعیت کا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان سب جگہوں پر اپنے جذبات کی تسکین پانی ہے، آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، آپ کو اپنے تعصبات کو سہارا فراہم کرنا ہے، آپ کو اپنی مانی ہوئی باتوں کے لیے دلائل جمع کرنا ہے، تو بالکل آپ کی نوعیت دوسری ہو جائے گی. جب آپ کہتے ہیں میرا اصلی ہدف یہ ہے کہ مجھے سچائی معلوم ہونی چاہیے، اس سے قطع نظر کہ وہ سچائی خود میرے اپنی ذات کی نفی کر دے، لیکن میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو خوش آمدید کہوں. تو جب آپ یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اصل میں ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے. کاش لوگ اس کی لذت سے واقف ہو جائیں.
حمزہ، میں نے آپ کو بہت لوگ دنیا میں سنتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بلایا جاتا ہے، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ سنا جاتا ہے اور بہت تعریف و توصیف بھی ملتی ہے. بہت لوگ آپ سے پیار بھی کرتے ہوں گے اور استاد کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میرے خیال سے، وہ ہوتا ہے وہ انسان جو اس کو انسپائر کرتا ہے اس کے بارے میں جب کچھ کہتا ہے. اور اگر آپ اس کو لپیٹ لیں اور اس کو گرا باندھ لیں تو اس کے بعد شاید کسی اور چیز کی اس طرح ضرورت نہیں رہتی اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اپنا مقصد پایا. تو آپ کے جو دونوں اساتذہ تھے، جو اساتذہ کرام جو تھے آپ کے، انہوں نے ایسی کوئی بات آپ کے بارے میں کہی تھی یا کسی سے کہی ہو آپ تک پہنچی ہو؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں تو ان کی بہت پچھلی صفوں میں بیٹھنے والے طالب علموں میں سے ہوں اور ان کا ہر لفظ میرے لیے سرمایہ حیات ہے. لیکن ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب انہوں نے سچائی کی طلب میں میری تڑپ کو تحسین کی نظر سے دیکھا ہے. وہ جملے تو شاید مدے خود ہو جائیں گے، مجھے انہیں نہیں دہرانا چاہیے، لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ میرے پاس کیا احساس ہے تو وہی.
پہلا جو سر ہمارا ایپیسوڈ ہے نا، وہ ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اختتام سے پہلے میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھوں جو یاد رہے ہماری آڈینس کو اور مجھے بھی. اور ذہن میں میری وہی آتا ہے کہ اگر میں اکثر سوچتا ہوں کہ رب مجھ سے جب قیامت کے دن اگر سوال کیا گیا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا، کیونکہ اتنی بڑی دنیا ہے، کہتے ہیں سائنس 106 ارب لوگ آگے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، 7-8 ارب ابھی بھی ہیں، ہر بندہ کام کر رہا ہے اپنے مشن پہ، کہ تو آپ نے ایسا کیا کام کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے کسی بھی بائس کو یا پریجڈس سے ہٹ کر اگر کوئی کام کیا تو میں نے یہ شو جو میں 8 سال سے کر رہا ہوں بول کے لب آزاد دیتے رہے، یہ میں نے اپنی خلوص نیت سے کیا اور یہ میرا ریٹرن ہے جو بھی میں کر پایا ہوں. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا خاص کام کیا جو اگر قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے تو آپ اللہ اعلان کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی اس کام کو کرنے کی؟
میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں خدا کے دین کو اس طرح سمجھوں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جس میں وہ اپنی بالکل خالص صورت میں سامنے آ جائے. میری جو اسلام پر کتاب ہے میزان، میں نے اس کا تعارف کراتے ہوئے جملہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں میں نے دین کو فقہ و تصوف، کلام اور فلسفے کی تمام آمیزش سے پاک کر کے بیان کر دی ہے، بالکل الگ کر کے بیان کر دی ہے. یہی در حقیقت وہ چیز ہے جو میں اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں. ویسے تو انسان کے پاس ایک ٹوٹے ہوئے دل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی چیز میں لے کے جا سکتا ہوں تو یہی ہے کہ پروردگار میں نے کوشش کی ہے کہ تیرے دین پہ کوئی آمیزش باقی نہ رہے. کتنا کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ تو وہی پروردگار کرے گا، لیکن اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن اور اپنی راتیں صرف کر دی.
اور جناب یہاں پر پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہماری اس ملاقات کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے وہ ختم ہوتا ہے. وہ جانے سے پہلے ایسے میرے ذہن میں ایک شعر آیا غالب کا، انہوں نے کہا تھا کہ اور آج میرے خیال کیفیت ایسی ہے پہلے ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا. یعنی تیرا اور میرا تعلق ایسا ہے جیسے نمبروں والا تالا ہوتا ہے، جیسے ہی صحیح نمبر آپس میں مل جاتے ہیں تالے کا جو ہک ہے وہ اپنے جسم سے جدا ہو جاتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اور جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ.